और बाकी के अंदर रात की नियत जरूरी होगी, और वही है ला क़ियाम लिमन लम यजमई सियाम मिन अल्लैल का महमिल। और बाबू ने जवाब दिया है कि साहब रिवायत में रकान मुवक्कन इख्तिलाफ है, फिर ये कि आया वो इब्न उमर पर मौकूफ है या हफ्सा पर है। और साहिब हिदाया ने जवाब दिया है ला सियामा लिमन लम यजमई सियाम का मतलब है अन्नहु मिन अल्लैल। कोई आदमी अगर रोजे की नीयत करता है कि मैं 10 बजे से रोजेदार हूँ, इससे पहले से नहीं हूँ, तो इस शख्स के रोजे का एतबार नहीं है, अगर के पहले से खाया पिया न हो। नीयत तो करनी पड़ेगी कि अव्वल वक्त ताखिर वक्त मैं रोजा रखने की नीयत कर रहा हूँ। वकील गैर जालिक मिनल अजवा वल्लाह सुभानहू व तआला अलैह। हजरत इमाम बुखारी, इमाम बुखारी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु राय इस मसले में कुछ हनफिया ही के मुआफिक मालूम होती है, इसलिए उन्होंने जो इस बाब में रिवायतें जिक्र की हैं वो वही आशूरा की और नकल मुतलक की रिवायतें जिक्र की हैं, वल्लाह तआला आलम। और हो सकता है कि हजरत इमाम बुखारी तमाम मजाहिब से अलग राय रखते हों और उनके यहाँ मुतलकन जिनकी नीयत काफ़ी हो, चाहे कौम मुन हो गैर मुन हो नकल मुतलक हो या और कोई हो, वल्लाहु ताला आलम वइल्मुहु सुबहानहु अहकम। वबिल हुस्ना मुसनिफ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु क़ाल हद्दसना क़ाल वक़ालत मुद्दरदाय كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإن صار من هذا فعل هو قتل حتى أبو هريرة بن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنه بالإسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو عاصم يزيد بن أبي عبيد بن سلمة بن لقب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليصم أو قال فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. وبالإسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال باب الصائم يفطر ذنبا. अगर कोई रोज़ेदार जनाबत की हालत में हो और सुबह हो जाए और उसने गुस्ल नहीं किया तो आया उसका रोज़ा बाकी रहा या फासिद हो गया। ये मसला बड़ा कसीरुल इख्तिलाफ है। हज़रत अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह शर्ह बुखारी में उसने 7 मजहब नकल किए हैं, जिसको मुहशी ने सफ़र 258 पर हाशिया नंबर 4 के ज़ैल में तफसील से नकल कर दिया है। उन सारे मज़ाहिब को नकल करना उस तवालत से खाली नहीं है, अलबत्ता उसमें से जो ज़रूरी मसलक है वो मैं यहाँ पर नकल कर दूँगा। हज़रात जमूर सलफ़ व सलफ़ जितने हज़रात इम्मे अरबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन भी हैं वो फरमाते हैं कि कोई हर्ज नहीं है, इस शख्स का रोज़ा पूरा हो गया। इसके बिलमुकाबिल बाद सहाबा फजल इब्न अब्बास उसामा इब्न ज़ैद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ये फरमाते थे कि ऐसे शख्स का रोज़ा नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, फासिद हो गया। मगर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर अपने इस कौल से रुजू कर लिया था। ताऊस उरवा और इब्राहिम नकल से मनकूल है, अगर किसी आदमी को अपनी जनाबत का इल्म हो और फिर वो आमदन मुअख्खर कर दे तब तो रोज़ा सही नहीं होगा वरना सही हो जाएगा। और इब्राहिम नकई ही से एक कौल ये नकल किया गया है और यही हसन बिसरी से भी मनकूल है कि 100 में फ़र्ज नफल के में फ़र्क है, 100 में फ़र्ज तो सही नहीं होगा, 100 में नफल सही हो जाएगा। अल्लाह ताला इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला इस मसले के अंदर जमहूर उलमा के हम ख्याल हैं, इसीलिए हजरत उम्मे सलमा व आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल पेश किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फजर के तुलू के वक्त जुमे होते थे। अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युद्रिकुहुल फजर व हुवा जुनुबुन मिन अहली सुम्मा यक्तसिलु व यसूम। فریق ثانی کی دلیل یہ تھی کہ ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یامر بالفطر، یعنی اگر کسی آدمی کو جنازت کی حالت میں صبح ہو گئی ہو تو روزہ افطار کر دے. یہ روایت امام احمد ابن حبان اور اسی طرح سے عبدالرزاق وغیرہ نے موصولاً تصریح فرمائی ہے. جمہور علماء نے اس روایت کے مختلف جوابات دیے ہیں. نمبر ایک، حضرت امام شافعی نے کتاب اختلاف الحدیث میں اس روایت کو مرجوع قرار دیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اس لیے راجح بتلایا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ان کی موافقت کی ہے، نیز یہ دونوں زوجہ رسول ہیں، لہذا ان کو واقعیت کا زیادہ علم ہوگا، اور ابو ہریرہ کی تنہا روایت پر ان دونوں کے بیان کو ترجیح حاصل ہوگی. نمبر دو، محدث ابن خزیمہ ابن منذر امام صحابی ابو سلیمان الخطابی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث منسوخ ہے. یہ تو اس وقت کی ہے جب کہ جماع اور عقل اور شرب نوم کے بعد جائز نہیں تھے. حضرت حق تعالیٰ شانہ نے سونے کے بعد بھی ان چیزوں کی عباحت کر دی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی شانہ نے جماع اور عقل و شرب کی تا تبین اجازت دی ہے. اب اگر کوئی آدمی بالکل رات کے آخری سیکنڈ تک اپنی بیوی سے مشغول رہا اور عین طلوع کے ساتھ اپنے ذکر کو نکال لیا تو ظاہر ہے کہ شخص کا روزہ آیت کے حکم کے مطابق ہے. اب اس کا غسل جو واقع ہوگا وہ طلوع فجر کے بعد واقع ہوگا، تو یہ طلوع فجر کے وقت جنوب ٹھہرا معلوم ہوا کہ بنسل آیت جنوب کا روزہ صحیح ہو جائے گا. نمبر چار، نمبر تین، بعض علماء نے دونوں روایتوں میں جمع کیا ہے. یوں فرماتے ہیں کہ اصل میں ابو ہریرہ کی حدیث ایسے شخص کے بارے میں ہے جو جماع میں مشغول رہے اور طلوع فجر ہو جائے اور وہ اخراج نہ کرے، کیونکہ حدیث کے الفاظ من ادرک الفجر جنبا فلا یصم یا فلیفطر، تو مطلب یہ ہے من ادرک الفجر وهو مشغول فی عمل الجنابۃ فلا یصم. حال میں مجامع ہے اور جماع پایا گیا بعد طلوع تو اس کا روزہ ہوا ہی نہیں، اس لیے ایسے شخص کو بہرحال قضا کرنی پڑے گی. نمبر چار، بعض علماء نے اس کی یہ توجیہ کی ہے، اصل میں دو صورتیں ہیں، ایک استحبابی اور ایک ایجابی. حدیث ام سلمہ و عائشہ تو اباحت پر محمول ہیں، اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحباب پر محمول ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم و احکم. ایک پانچواں جواب سنو، بعض علماء نے پانچواں جواب یہ لیا کہ اصل میں تھا من ادرک الفجر وہ جنوب فلا یفطر، روایت میں راوی کو غلطی ہو گئی، اس نے کہہ دیا فلیفطر، لیکن یہ جواب غلط ہے. اس طرح سے تو بہت سی روایات سے بالکل اعتماد ہی اٹھ جائے گا، ہر شخص یہ کہہ سکے گا کہ یہاں تھا فلا یفتر بن گیا فل یفتر، یہاں تھا فلا یفعل بن گیا فلا فل یفعل، یہاں تھا فل یفعل بن گیا فلا یفعل. ہر آدمی اس طرح کی جو ہے توجیحات کرتا رہے گا اور روایات میں بالکل اعتماد جاتا رہے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بحالت جنابت اگر صبح ہو گئی تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، وہ ام سلمہ اور عائشہ کی روایت کو خصوصیت پر محمول کرتے ہیں. جمہور علماء کہتے ہیں خصوصیت محل استعمال سے ثابت نہیں ہوتی، اور ابو ہریرہ کی روایت تنہا اس بات خصوصیت کے لیے کافی نہیں، اس لیے کہ اولاً تو اس میں اختلاف ہے رفعاً ووقفاً، اور اگر اس کو مرفوع مان لیا جائے تو پھر جو ہے وہ حدیث محتمل ہے اور منسوخ ہے، یہ معول ہے. واللہ تعالی اعلم والاحسن. وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک عنہ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال جئت انا وابي حتى دخلنا على عائشة ام سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها حدثنا ابن المعان قال اخبرنا شعبة بن زهير قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة ام سلمة رضي الله تبارك عنها اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرس القدر من آل ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن حارث اقسم بالله لتفزعن بها ابا هريره ومروان بن النبي على المدينه فقال ابو بكر فكره بذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا ان سمع بذي الخلافه وكانت لابي هريره هنالك ارض فقال عبد الرحمن لابي هريره اني ذاكر لك امرا ولولا ان مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك فذكر قول عائشه ام سلمه رضي الله تبارك وتعالى عنها فقال كذلك حدثني فضل بن عباس وهو اعلم. وقال حمام بن عبد الله ابن عمر عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالفطر بل اول اسند ان عائشه وام سلمہ اخبرتا. حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح اور متواتر ہے، یعنی یہ مضمون متواتر ہے. مروان نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ البتہ اس سے ابو ہریرہ کو گھبرا ہو جا کر با حاشیے کی روایت لتقرعن بها ابا ہریرہ، جس کے ذریعے ابو ہریرہ کو کھڑکھڑا ہو جا کر کے، یعنی ابو ہریرہ فتویٰ دیتے ہیں کہ من ادرکہ الفجر وهو جنب فلیفطر، اور یہ حدیث ان کے فتوے کے خلاف ہے، لہٰذا ذرا ان کا کان کھٹکھٹاؤ کہ تم کیا فتویٰ دے رہے ہو. وہ مروان یوم دن علی المدینہ، اور مروان ان ایام میں مدینہ کا گورنر تھا. ابو بکر ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن حارث نے یہ بات پسند نہیں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ابو ہریرہ کے تلمیذ تھے، اور استاد کے سامنے جا کر یوں خام خواہ تردیدی کلام پیش کرے بات سمجھ نہیں آتی. لیکن اتفاقاً جو ذو الحلیفہ میں جمع ہو گئے، وہاں ابو ہریرہ کی کاشت ہوتی تھی. حضرت عبد الرحمن نے ابو ہریرہ سے یوں کہا ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر مروان نے قسم نہ دلائی ہوتی تو میں ذکر کرتا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ ام سلمہ کا قول ذکر کیا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کذالک حدثنی الفضل بن عباس وهو عالم، یعنی میں نے یہ روایت براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں، حضرت فضل بن عباس سے سنی ہے، وہ اپنی روایت کو زیادہ جانتے ہیں. وهو عالم، اسی طرح ہمارے متن میں واقع ہوا ہے، لیکن نصفی کی روایت میں ہے وہن عالم، اس صورت میں مراد ازواج مطہرات ہیں. اسی طرح طحاوی کی روایت میں واقع ہوا ہے. مسلم کی روایت میں ہے فقال ابو ہریرہ اہما قالتا لق قال نعم قالہما عالم، کیا ان دونوں نے تم سے یہ بات کہی ہے، یعنی ام سلمہ و عائشہ نے. اس پر عبد الرحمن نے فرمایا کہ ہاں، تو فرمایا ہما عالم، یہ دونوں مسئلے سے زیادہ واقف ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں. پر مسلم مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو راج تھا پہلے اس کو ذکر کر کے اس کی دلیل پیش کر دی، اب جو اس کے معارض روایت ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقال امام بن عبد اللہ بن عمر عن ابی ہریرہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یامر بالفطر ولو لم یصلی، حمام کی روایت امام احمد اور ابن حبان نے، اور ابن عبداللہ کی روایت عبد الرزاق نے موصولاً تقریب کی ہے۔ بخاری ابو ہریرہ کی یہ روایت پہلی روایت کے جو حضرت عائشہ و ام سلمہ سے نقل ہوئی ہے معارض ہے، اس لیے امام بخاری اپنے انداز پر فیصلہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ولو اسند، یعنی جو ہے ام سلمہ و عائشہ کی روایت سند کے اعتبار سے ابو ہریرہ کی اس روایت سے اقوا و ارجح ہے، گویا بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں متعارف روایات میں مسلک ترجیح اختیار کیا ہے۔ میں نے اب تک جو جوابات دیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان روایات میں کئی مسلک ہیں، اول مسلک ترجیح جو بخاری نے اختیار کیا ہے اور یہی امام شافعی نے اختلاف الحدیث میں ذکر کیا ہے، دوسرا مسلک نقل ہے جو ابن خزیمہ ابن حبان اور اسی طرح سے طحاوی اور خطابی اور ابن منذر نے اختیار کیا ہے، اور تیسرا مسلک مسلک تاویل ہے، یہ امام شافعی سے منقول ہے احمد ادرک فجر وہو مدخل ذکرہ فی فرج امراته، اور چوتھا مسلک مسلک جمع ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت ابو ہریرہ اولویت پر محمول ہے اور عائشہ اور ام سلمہ کی روایت اباحت و اجازت پر محمول ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال باب المباشرۃ للصائم، مباشرت کے معنی ملامست کے، مراد یہ ہے کہ فرد کے علاوہ مرد اپنی عورت کے سارے بدن سے مس کر سکتا ہے، اس میں قبلا بھی داخل ہے اور اس کے اندر جو ہے ذکر سے فرد کو چھوڑ کر باقی اور بدن سے انتفاع حاصل کرنا بھی داخل ہے۔ فقہاء حناف نے لکھا ہے کہ مباشرت اور قبلہ وغیرہ مکروہ ہیں، صاحب در مختار نے مباشرت، فقہاء حناف نے لکھا کہ مباشرت اور قبلہ وغیرہ اگر امن نہ ہو تو مکروہ ہیں اور اگر امن ہو تو مباح ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ مباشرت فاحشہ میں بھی یہی تفکیر ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مباشرت فاحشہ ہر حال میں مکروہ ہے، چاہے امن ہو وقوف الجماع کا اور چاہے نہ ہو، اور مباشرت فاحشہ یہ ہے ان یتجردان ویلزق فرج احدہما بفرج الآخر لا حائل بینہما، اس لیے کہ یہ حالت ایسی ہے کہ اس میں آدمی جماع سے بچ نہیں سکتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے یہاں مضغہ فاحشہ جو ہے قبلہ فاحشہ یہ بھی ہر حال میں مکروہ، قبلہ فاحشہ یہ ان یمزغ شفتیہا، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وقالت عائشہ تو یحرم علیہ فرجہا، معلوم ہوا کہ اس کے ماسوا باقی دیگر بدن سے لذت حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا سلیمان بن حرب بن شعبۃ عن الحکم بن ابراہیم عن الاسود بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل و یباشر و صائم وکان املککم لعربہ، وکان املککم لعربہ، عرب راک حمزہ کے کسرہ اور راک سکون کے ساتھ، اور عرب بفتح الراء و بفتح الحمزہ دونوں طرح مروی ہے، پہلا مشترک ہے حاجت اور عزم کے معنی میں، اور دوسرا صرف حاجت کے معنی میں آتا ہے. یہ جو ہم نے نقل کیا ہے کہ لفظ ارد بکسر الحمزہ وسکون الراء مشترک بمعنی الحاجت والعزم ہے، اور عرب بمعنی الحاجت ہے. اسی طرح تمام اصحاب لغت علامہ ابن اثیر جذری، صاحب قاموس علامہ سیوطی اور دیگر حضرات نے تصریح کی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس کا عکس نقل کر دیا ہے، یہ وہم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر پورا قابو اور کنٹرول حاصل تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مباشرت و تقبیل کرتے تھے، لہذا تم کو یہ چاہیے کہ تم حضور کی ریس نہ کرو. ان کو تو قابو تھا، وہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور تمہیں اپنے اوپر کوئی اطمینان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تم تھوڑی سی مباشرت کرو، ہاتھ منہ پر پھیرو، پستان پر پھیرو، اور پھر اس کے بعد اس کے آگے پہنچ جاؤ. اس لیے تمہیں احتیاط ہی کرنی چاہیے. یہی اس کا ظاہر مطلب ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. وقال ابن عباس ارم حاجہ، وقال طاووس غیر الارم کا الاحمق لا حاجۃ له فی النساء. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی تقبیل کر لی
اور منی نکل آئے تو بھی اجماع کا روزہ فاسد ہو جائے گا. قضا قال ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی, لیکن ابن حزم کہتے ہیں لا یفطر, اور اگر کسی کو مزید فاسد ہو گئے حنفیہ امام شافعی کے یہاں روزہ فاسد نہیں ہوگا, مالک اور احمد کے یہاں فاسد ہو جائے گا. وقال جابر بن زید نظر فأمن يبنى صومه, اگر کسی آدمی نے اپنی عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کی اور منی قائم ہو گئی, جابر بن زید شاشا فقیہ بدری کہتے ہیں اپنا روزہ پورا کر لے. در مختار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر بار بار اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھا تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ انذار ہو جائے. یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ پر نسبت ہے. امام مالک و احمد فرماتے ہیں کہ نظر فرض کی صورت میں اگر انذار ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا, اور اگر مزید قاری ہو گئی تو جمہور کے یہاں فساد نہیں ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس صورت میں بھی فساد ہو جائے گا. رضی اللہ تعالیٰ قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال مالك بن سامي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال ان كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت ثم ضحكت, اس سے اشارہ مقصود تھا کہ خود صاحبۃ الواقعہ ہیں یا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت یاد آ گئی اور اس کی لذت پر ہنس پڑی, یا یہ کہ خجالت کی وجہ سے ہنسی. کئی احتمالات ہیں. اور بھی اسناد مسلم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشام ابن ابی عبد الله بن ابی كثير عن عبد الله بن سعد ابي کے ساتھ ایک اونی چادر میں لیٹی تھی, اچانک مجھے حیض آ گیا, میں ایک طرف کو نکل گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے لے لیا. خود کو سیاہ عیدا تھی, عیدا ہاتھ کچرا کے ساتھ مراد حالت حیض, یعنی حیض کی حالت میں جو کپڑے کرتے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ لے لیے. اور اگر حیضتی ہو تو بھی معنی صحیح ہے, حیض کے مخصوص کپڑے ہوں گے تو یہ بھی. فقال مالك انفسك, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات تم کیوں نہ نکل گئی, انفسك کیا تم کو جو حیض آ گیا. انفسك میں نون مفتوح ہے اور تا مقصور ہے حصے کے معنی میں ہے, کیونکہ انفسك میں اگر پڑھا جائے نون کے ضمہ کے ساتھ تو یہ نفاس کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ساتھ زیادہ داخل ہو گئی, یہ دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحالت صوم ان کی تقریر فرماتے تھے. جس کے نام سے رضی اللہ عنہ قال بعض الاختصار الصائم بحالت روزہ جمہور علماء کے یہاں کرنے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے, البتہ حضرات احناف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کے اندر کراہت نقل کی گئی. امام حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی جو ہے روزہ میں غسل کرتا ہے اس طور پر کہ اس سے ظاہر ہو کہ اس کو روزہ شاہ گزر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے. ویسے حنفیہ کا مستبہ قول جو امام ابو حنیفہ یوسف کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ روزہ میں غسل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ عورتی ہوئی کہ آدمی خام پا کے واسطے یہ ظاہر کرے کہ وہ اس کو شاک ہو رہا ہے, یہ کیا ضروری ہے کہ شاک ہونا ظاہر کرے, تبرک کے لیے غسل کرنے میں کیا حرج کی بات ہے. امام بخاری نے ترجمہ الباب سے مقرر کیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اغتسال صائم میں کوئی کراہت محسوس نہیں فرماتے ہیں. وبلغنا عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ صوما فألقي عليه وهو صائم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر امام بخاری نے اپنی تاریخ میں موصولا روایت کیا. ودخل الشعبی الحمام وهو صائم. شعبی حمام میں بہار صوم داخل ہے. وقال العباس لا باس ان يتطعم الخضر على الشيخ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں ہانڈی چکھنے یا کسی چیز کے چکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھی جا سکتی ہے یا نہیں. حنفیہ اور ابن عقیل حنبلی فرماتے ہیں ضرورت ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ورنہ مکروہ ہے. حضرت شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولا یہ ہے کہ آدمی اجتناب کرے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں. فرماتے ہیں احب ان یجتنب ذوق شرع فلن فعل فلا یضره ولا باسه. اچھا جی, اگر کسی آدمی نے کوئی چیز چکھی اور اتفاق سے حلق میں اس کا کچھ اثر محسوس ہوا تو کیا ہوگا؟ حنفیہ نے صاف تشریح کی ہے کہ ایسے شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا. وقال الحسن لا باس بالمضمضة والتبرد بالصائم. صائم کے لیے کل کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصل دهينا متردلا. اگر کوئی آدمی روزے دار ہو تو اس حال میں صلح کرے کہ تیل لگا ہوا ہو بدن پر اور کندھا کیے ہوئے ہو تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلنے پائے کہ جناب روزے دار ہیں. وقال انس انی ابدن تفخم فی. حضرت انس فرماتے ہیں میرے ٹپ ہے جس کے اندر میں گھستا ہوں وہ انا صائم اور روزے دار ہوتا ہوں. ابدن حمزہ پر تینوں حرکات نقل کی گئی ہیں. اصل میں یہ ابدن فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ٹپ کے جس کے ذریعے سے پانی نکال کے چھڑکا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ غسل صائم میں کوئی حرج نہیں ہے. وقال ابن عمر یستاق اول النهار واخره. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جن کے ابتدا اور انتہا مسواک کرتے تھے. یہ اثر ابن ابی شیبہ نے اس کے معنی کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہ حنفیہ کا مسلک ہے. اسی کو شافعیہ میں سے ابو شامہ ابن عبد السلام امام نووی نے اختیار کیا ہے اور ترمذی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے. لیکن امام شافعی کا مشہور مسلک یہ ہے کہ زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے. وقال ابن عباس لا باس بالسواک الرطب قیل له طعم قال بالماء له طعم وان تتمرمر به. حضرت ابن سیرین نے فرمایا تب مسواک میں کوئی مذائقہ نہیں. ان سے کہا گیا اس میں لذت ہوتی. فرمایا نہیں, پانی کے اندر بھی تو لذت ہوتی حالانکہ ان سے کلی کرتے ہو. جب کلی کرنا اور کرنے کے وقت پانی کی لذت مضر نہیں ہے تو مسواک کرتے ہوئے اس کی لذت مضر کیوں پر ہو سکتی ہے؟ ولم یرا انس والحسن وابراہیم بالکحل للصائم لباسا. حضرت انس اور حسن اور ابراہیم نے صائم کو سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا. صائم بحالت صوم سرما لگا سکتا ہے. یعنی حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا کراہت لگا سکتا ہے اور اگر حلق میں کچھ محسوس ہوا تو وہ لفاظ نہیں ہوگا. امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے اور اگر جو حلق میں کچھ محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اس مسئلے میں دونوں طرح کی روایت. ابو داؤد میں تو روزے کے بارے میں وارد ہوا ہے لیفتقہ الصائم اور ترمذی شریف میں ہے کہ عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم سرما لگا سکتے ہیں. دونوں باب کی روایات سب مجروح ہی مجروح ہیں. البتہ حاکم ابن حجر نے تفسیر تحریر میں بحوال شعب الایمان بالبیہقی ابن عباس سے ایک روایت
کوئی قائم کی بسنجی نقل پر مائی ہے، یعنی ایسی طرح سے نقل کی ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد